सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे आज के शुमारे में आप सुनेंगे उर्दू के एक बुजुर्ग अफसाना निगार जनाब मकसूद इलाही शेख का इंटरव्यू। इसे हमने बहुत अरसे पहले रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा गालिब की एक तवील गज़ल की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाजी करेंगे। शेरी शोबे में जनाब रफ़ीउद्दीन राज अपना कलाम सुनाएंगे और आखिर में अमरीका में मुकीम एक मारूफ अफसान नगार डॉक्टर सईद नकवी का अफसाना दूसरा रुख खालिद हमीद पेश करेंगे। हमारा ये अदबी मुजल्ला सदा रंग वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश है।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं जनाब मकसूद इलाही शेख के साथ एक गुफ्तगु से, जिसे हमने बहुत अरसा पहले रिकॉर्ड किया था। मकसूद इलाही शेख साहब एक अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं। अफसाना निगारी के अलावा और भी बहुत सी अदबी सरगर्मियों में खुद को मसरूफ रखते हैं। अपने अदबी सफर की रुदात सुनाते हुए मकसूद इलाही शेख साहब कहते हैं,
गुजरात से रावलपिंडी गया तो वहाँ से एक रिसाला निकाला जो शुमाल मगरबी पाकिस्तान का वाहिद नीम अदबी, नीम इल्मी, नीम फिल्मी रिसाला था, नगमात। 3-4 साल चलाने के बाद फिर मैं चला गया कराची। वहाँ मैं जाकर मैंने ग्रेजुएशन की कराची यूनिवर्सिटी से और मुख्तलिफ रिसालों में लिखता रहा। वहाँ से फिर मैं ये हिजरत कराया और 8-10 साल अदबी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा। और उसके बाद फिर मेरी एक किताब आई, उसका दीवाचा अहमद अदीब काशवी साहब ने लिखा था। मैं तो कभी मिला नहीं था, बड़े बड़े नाम थे, वैसे ही मरूब रहता था, तो बड़ी हिम्मत अफजाई हुई। फिर दूसरी किताब लिखी गई, उसका नाम था बर्फ के आंसू। पहला मजमूआ था पत्थर का जिगर, फिर दूसरा था बर्फ के आंसू। बस ये चलता रहा। फिर यहाँ पर आकर उर्दू का हाल देखा तो एक हफ्ते रोजा शुरू कर दिया, जो शुमाली इंग्लिस्तान का वाहिद उर्दू हफ्ते रोजा था। वो 25 साल चलाया, रिटायर हो गया, फिर भी दोस्तों ने और अपनी रूह की बेचैनी ने मजबूर किया तो बंधन शुरू कर दिया। ऐसी बात है, वो दो तो नहीं, मेरी तो 5-6 मजमूए छपे हैं। अच्छा। मैं अर्ज करूँ, कासमी साहब ने पत्थर का जिगर का दीवाचा लिखा था। अच्छा, उस वक्त मेरे ये ख्यालात थे, उसमें जब किताब छपी तो आखिर में ये था कि ये जो सर्वर पर होते हैं नाम वगैरह होते, कोई जरूरत नहीं, मुसन्निफ का नाम प्रिंट लाइन की तरह होना चाहिए। अगर किसी का दिल चाहे तो दाद दे, बेदाद देनी हो तो वो ठीक है। लेकिन बहरहाल वो किताब छपी, मकबूल हुई, उसके भी 2-3 एडिशन छपे। फिर ये बर्फ का आंसू मैंने अर्ज किया, ये छपी, ये और उसके बाद झूठ बोलती आंखें छपी। फिर एक और है मंदरपन पुलों के नीचे बहता पानी, 2 नावलेट लिखे, शीशा टूट जाएगा, और एक नावलेट था दिलिक बंद कर ली।
बरतानिया में मुकीम उर्दू के अफसाना निगार जनाब मकसूद इलाही शेख की गुफ्तगू जारी है। ये ऐलान सुन लीजिए और फिर इंटरव्यू का बकिया हिस्सा।
हमारे कॉलिंग शोज में आप बराहे रास्त हिस्सा ले सकते हैं रोजाना रात 8 से 9 बजे और 10 से 11 बजे तक।
وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی۔ ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
جناب مقصود الہی شیخ کا انٹرویو آپ سن رہے ہیں۔ یہ محض روایتی افسانہ نہیں لکھتے بلکہ تجربات بھی کر ڈالتے ہیں۔ آئیے ان کی مزید باتیں سنتے ہیں۔
افسانہ لکھا جا رہا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں، اور بڑے اچھے اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں، اور بڑی ان میں وسعت ہے، اور بہت ہی مختلف نوع افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ تو سنہری دور ختم نہیں ہوا بلکہ اس کی ایکسٹینشن ہے، یہ توسیع ہے جو آج کل لکھا جا رہا ہے۔ میں تو مایوس نہیں ہوں، میں یہ کہوں کہ جی ایک دور ختم ہو گیا، وہ دوسرا شروع ہے۔ دوسرا کیا، اسی کی توسیع ہے۔
اچھا یہ فرمائیے کہ جو اب یہ اردو کی جو نئی بستیاں قائم ہوئی لندن میں، شمالی امریکہ میں، یہاں اردو ادب کا کیا احوال ہے، اور کیا آپ لوگوں کو جو مروجہ بر صغیر کے اردو ادبی حلقے ہیں پاکستان کے یا ہندوستان کے، وہ کس حد تک قبول کرتے ہیں، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب یعنی یہ کیا، یہ جو اردو کی نئی بستیاں ہیں یہ آپ کی نسل تک رہیں گی، اور پھر جو آپ کے بعد آنے والی نسل ہے وہ اردو سے بے بارہ۔
آپ نے ایک سانس میں کئی سوال، بلکہ آدھی ماضی کی اور آئندہ کی تاریخ بیان کر دی ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ جو سلسلہ ہے نا نئی بستیوں کا، یہ ہماری نسل تک تو خوب چلا، اب آئندہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ بتائیے، ہم اتنے فیشن زدہ ہیں، اپنے کلچر سے اتنے دور ہیں، اتنے نقال ہیں، مغربیت زدہ ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائی تو اب اردو کیسے چلیں گی؟ وہ اردو جو ہے زبان کی بجائے بولی بن کر رہ جائے گی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ شوق ہوتا ہے یہاں، چونکہ تربیت کے سامان نہیں، جو ہمارے میں ایک عرض کیا نا، ہفت روزہ راوی چھاپتا تھا، اس میں بڑا تقاضا ہوتا تھا، میں چھاپیے چھاپیے جن کو شوق ہوتا تھا۔ جس وقت میں ذرا وہ دباؤ تو نہیں کہنا چاہیے، میں نے ان کا نقطہ نظر سمجھا تو میں نے کالم شروع کیا ناقابل اشاعت، اس میں چھاپ دیتا تھا تاکہ جو میرے ادبی بزرگ ہیں اور دوست ہیں وہ اعتراض نہ کریں اور وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں۔
اچھا یہ فرمائیے کہ برطانیہ میں، لندن خاص طور سے، ایک زمانے میں خاصے ادبی حلقے سرگرم تھے، تو اب کیا کیفیت ہے آج کل؟
وہ اب بھی ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ اپنے وہ پاکٹس بنے ہوئے ہیں، گروہ ہیں، وہ جہاں سے گرانٹ مل جاتی ہے۔ یہ جو ہمیں انحصار آیا نا، جب تک خود رضاکارانہ طور پر انجمنیں کرتی نہیں، بہت اچھے تھے۔ اب وہ ہم نے ایک پل بنایا تھا مخزن کے نام سے، نو شمارے ہم نے چھاپے، اور مجھے یہ خیال ہوا تھا، چونکہ راوی میں میں نے آپ کو بتایا نا ناقابل اشاعت کا ایک کالم شروع کیا، اور تو یہاں کے لوگوں کو حوصلہ افزائی کی، وہ ہفت روزہ تھا لیکن اس میں ادبیت اس کی اتنی تھی کہ نئے نئے وہ دریافت ہوئے لکھنے والے، آج وہ سینئر لکھنے والے ہیں۔ پھر ان کا پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، میرا جانا آنا ہو کہہ لگے فلاں ہم تو نہیں جانتے۔ تین چار نام ایسے تھے جو یہاں آنے سے پہلے ہندوستان پاکستان کے رسالوں میں لکھتے تھے، ان کا تو چرچا تھا یا نام تھا یا ان کی پذیرائی ہو جاتی تھی، نئے لوگ جو تھے ان کا کوئی چرچا نہیں تھا۔ تو ہم نے سوچا، اپنے دوستوں کی مدد سے یہ مخزن جاری کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے ہندوستان اور پاکستان میں یہاں کے لکھنے والوں کو متعارف کرایا۔ اب بہت سے چھپتے ہیں، براہ راست چھپتے ہیں، ان کو اب تعارف کی ضرورت نہیں رہی ہے، اور اس طرح سے یہ، لیکن آج بھی تعصب پایا جاتا ہے مدر لینڈ کے، ہمارے جو ہیں وہ نقاد بھی ہوں، دوسرے بھی ہوں، وہ بڑے جزوز ہو کر نا، بڑے زچ ہو کر وہ تسلیم کرتے ہیں، کوئی خوش دلی سے یہاں کے لوگوں کو نہیں تسلیم کرتا نہ کہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک وہ مرکزی دھارا کے وہ اس طرح سے نہیں ہوئے؟ اب ہاں تذکرے ہوتے ہیں، جائزے ہوتے ہیں، سالانہ ان میں اکا دکا نام آنے لگے ہیں، اور یہاں پر یا تو وہ تخلیق کے سوتے خشک ہو رہے ہیں، نئی نسل جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ تو تو یہ صورتحال ہے جناب.
اچھا جناب, آخری سوال یہ کہ اب آپ کی ذاتی جو مطلب ادبی مصروفیات ہیں ادارت کے علاوہ, اس میں کوئی افسانہ نگاری وغیرہ جاری ہے یا موقوف؟
بڑا دلچسپ بات آیا. میں نے کہا نا کہ وہ ندی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتی ہے,
جی جی,
جب تک اسے پانی آتا رہے گا, یعنی جب تک ہمارا ذہن ہے. اب میں افسانے اب بھی لکھتا ہوں, افسانے بھی لکھتا ہوں, بلکہ میں نے ایک نئی صرف ایجاد کی ہے. یہ دیکھیے ود ان وہ کہوں گا کامرس کے وہ ایجاد کی ہے. افسانتے لکھے جا رہے ہیں, پھر سے رواج ہو گیا تھا, لیکن یہ جو ہے میں اسے پاپ کہانی کہتا ہوں. وہ قصہ ایسے ہوا, ایک صاحب ہیں صافی ہیں بڑے اچھے, یہ ہے سن جب یہ نئی صدی شروع ہوئی تھی نا, 2000 شروع ہوا, تو وہ میرا انٹرویو لے رہے تھے نوائے وقت لاہور کے لیے, ینگ آدمی تھے, اور وہ کہنے لگے تھے یہ نئی صدی میں یہ دیکھیے پاپ میوزک ہو گیا ہے, اور اس کا میں نے کہا جی یہ آدمی کو میں تو یہ بھی سن لیتا ہوں, پاپ میوزک بھی سن لیتا ہوں, اور پرانا میوزک بھی بڑا اچھا ہے, کلاسک میوزک اس سے بھی اچھا ہے, لیکن زمانے میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو کہنے لگے کیا کبھی پاپ افسانہ بھی لکھا جائے گا؟ میں نے کہا نئی صدی میں ضرور لکھا جانا چاہیے, کیوں نہیں لکھا جائے گا. کہنے کون لکھے گا, کون شروع کرے گا؟ میں نے کہا میں لکھوں گا. چنانچہ میں نے ایک پاپ کہانی کی جو انشا کلکتہ میں 2007 میں چھپی, اور پھر اس کے بعد میں چپ ہو گیا. اب ریسنٹلی پھر مجھے جوش آیا اور کیا میں آپ سے عرض کروں, تو میں نے پھر یہ پاپ کہانیاں شروع کی, اور اب ہمارے کوئی 5-6 لوگوں کا حلقہ ہو گیا جو پاپ کہانی کیا ہے اس پر مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں. پاپ کہانیاں بھی امریکہ کے جاوید اختر پاشا نے بھی 2-3 پاپ کہانیاں لکھ لی ہیں. تو اس طرح سے یہ پاپ کہانی جو ہے وہ نہ تو افسانچہ ہے, نہ افسانہ ہے, نہ کہانی ہے, نہ داستان ہے, بس وہ ایسی چیز ہے جو جس طرح کہ پاپ میوزک نہیں ہے. اس میں ہر طرح کے گانے ہیں, المیہ بھی ہیں, تربیہ بھی ہیں, وہ اچھل کود والے بھی ہیں, اور وہ سبھی کو پسند آتے ہیں. اسی طرح سے یہ اس کا رواج ہو گیا, تو اس میں سہولت ہے کہ ہر موضوع پر بڑی آسانی سے آپ بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, ترسیل ہوتی ہے, پیغام کی ہوتی ہے, مدعا اور مقصد دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو آج کل میں جی پاپ کہانیاں بھی لکھ رہا ہوں, افسانے بھی لکھ رہا ہوں, تو میں مطمئن ہوں کہ میں قدرت کو جو کام مجھ سے لینا تھا, میں نے سماجی سیاست سے تو میں الگ رہا, سماجی طور پر, معاشرتی طور پر, تخلیقی طور پر اپنی طرف سے کوشش کر کے کچھ اچھا ہی کرنے کی میں لگا رہا ہوں.
ابھی آپ نے جناب مقصود الہی شیخ کی وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو سنی.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب رفیع الدین راز. راز صاحب شاعری کی سبھی اصناف میں تباہ آزمائی کرتے ہیں, اور اس میں ہندی شاعری سے مستعار دوہے بھی شامل ہیں. آج کی نشست میں ان کے دوہے انہی کی زبانی سنیے. راز صاحب کا دوہوں کا مجموعہ بھی تباہ ہو چکا ہے. جناب رفیع الدین راز.
گوری اب بیکار ہے تیرا یہ انکار, چغلی کھائیں رات کی آنکھیں جھالردار, ہر منظر بے رنگ ہے, ہر خوشبو بیکار, بن چہرے کی عارفی بن عورت سنسار, ساون دودھ کی شام میں مٹی کی مہکار کر دیتی ہے کیوں اسے آنچل سے بیزار, چاہے کہہ لو افسرا چاہے بولو حور, ہے ناری کے جوت سے دنیا کا یہ نور, سورج کو جو نور دے یہ ہے ایسا دیپ, جو ساگر کو روپ دے ناری ہے وہ سیپ, ناری کے پرکاش کو کیسے جاؤں بھول, سا سب سے اچھی روشنی سب سے اچھا پھول. دوسرے مزاج کے ذریعے دیکھیے گا کہ اتنی تیزی مت دکھا اس عادت کو چھوڑ, اجلت سے مت کام لے کچے پھل مت توڑ. دنیا کا دستور ہے جو سوئے سو کھوئے, لڈو لڈو بول کے منہ کب میٹھا ہوئے, لڈو لڈو بول کے منہ کب میٹھا ہوئے. سب کچھ ممکن ہے یہاں, کر لو بھیا صبر, بنتی ہے اس عہد میں قبروں پر بھی قبر. باندی قاضی کی مری آیا سارا شہر, قاضی جی کی موت پر اٹھی نہ کوئی لہر. مالک تیرے دہر کی لیلا ہے انمول, سادھارن سی کامنا وہ بھی آنسو مول. اس دکھ سے اس کرب سے کوئی نہیں آگاہ, سوکن کو معلوم ہے ایک سوکن کی داہ. دیکھیے گا غربت کا ایک ایک سکھ اس کا ایک ایک روپ, جاڑے کی ہے چاندنی گرمی کی ہے دھوپ. صدیوں سے یہ شوق ہے صدیوں سے یہ حال, چاہے کوئی کام ہو پہلے دیکھیں فال. ہم اس سے دو چار ہیں ہم سے پوچھو یار, ہر دن کنواں کھودنا کتنا ہے دشوار. چیلوں سے بھی دوستی بلی بھی ہے یار, قاضی کے دربار کے چوہے بھی ہوشیار. محاورہ استعمال کیا
جی.
قد سے اونچا تن تنا یہ لہجہ یہ چال, اس جوگی نوخیز کے اتنے لمبے بال. دل میں سکھ کی راگنی گھر میں سکھ سنسار, ہو جس کی تقدیر میں ایک کلونتی نار. یاری کا کچھ مان رکھ ایسا مت کر یار, آگے جانے کے لیے کیونی تو مت مار. ہر جملے ہر فکر کی لازم ہے تصدیق, سچائی کی موت ہے اگر نہ ہو تحقیق. ہر دھڑکن ہر سانس پر رنج و غم کی چھاپ, آتا جاتا وقت ہے یا سوتیلا باپ. سوتے ہیں جو بے خبر ہوتا ہے یہ حال, ٹھوکر مارے راہ رو کتا چاٹے گال. رہنا مشکل ہو گیا داناؤں کے ساتھ, آخر ہم کب تک سنیں سوفسطائی بات. آئینے کے جسم پر مل دیتے ہیں خاک, عالم فاضل لوگ بھی ہوتے ہیں صفاق. حسرت ناچے آنکھ میں سانسوں میں ہے جان, گھر کا آنگن بے دیا چوکھٹ پر مہمان. اے میرے پرماتما اے جگ کے سمراٹ, کب تک ہم پر شرط ہے کٹھ پتلی کا پاٹ. جھگی کو رکھ دھیان میں قد اپنا پہچان, محلوں میں سوتے نہیں محلوں کے دربان. پل بھر کی تاخیر بھی رخ دیتی ہے پھیر, سونا ہو یا جاگنا کبھی نہ کرنا دیر. انجانا سا تجربہ انجانی سی بات, اوہ وہ انگارہ نما اس کے ٹھنڈے ہاتھ. ناممکن ہے یہ غزل بنے میری محبوب, یہ ظالم تو میر سے اب تک ہے منسوب. بس ایک میرے قلب کو نہیں ہے تنہا روگ, بازاری سگ دیکھ کے ڈرتے ہیں سب لوگ. بولے گہری نیند سے گھر کی ٹوٹی کھاٹ, چکنا ہے کم خواب سے میرے گھر کا ٹاٹ. ہر منزل ہر موڑ پر تھامے رکھے ہاتھ, پربت پربت سنگ ہے گھاٹی گھاٹی ساتھ. ہے تو گن کی بات یہ اگر سمجھ میں آئے, گھر لوٹے تو سانپ بھی سیدھا بل میں جائے. آنے والے دور میں کہتے ہیں اشراف, لوگ اپنے قزاق سے مانگیں گے انصاف. کیسے دنیا سے چھپے غربت کی تصویر, اسرت ہے محتاج کے چہرے پر تحریر. چھوڑ اب ایسی آرزو مت لڑ ایسی جنگ, ملتے ہیں بس خواب میں پارس جیسے سنگ.
کلام شاعر بزبان شاعر. ابھی آپ نے جناب رفیع الدین راز سے ان کے منتخب دوہے سنے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے دیوان غالب کی غزل نمبر 209 کی انگریزی اور اردو میں تشریح. غالب کی اس طویل غزل کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
14 اشعار ہیں اس غزل میں. تو غزل جو ہے ہم یوں شروع کریں گے کہ پہلے ہم آپ کو سارا خان کی زبانی اشعار سنائیں گے اور پھر ان کی تشریح اور انگریزی میں ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا.
بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک کھیل ہے ماں میرے نزدیک ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے
دا ورلڈ از اے ٹوائے فار چلڈرن بفور می ایک اسپیکٹیکل گوز آن ڈے اینڈ نائٹ بفور می. اس پوری غزل میں جو موضوع ایک جو کا سلسلہ ہے جو تسلسل ہے وہ غالب کے وہ احساسات خیالات اور ریئیکشنس ہیں جو دنیا کو چاروں طرف دیکھ کے وہ پیش کرتے ہیں. تو پہلے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک بچوں کا کھلونا ہے میرے لیے, اور ساری دن ساری رات ایک تماشا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے میرے سامنے. تو پہلے تو انہوں نے کھلونا کہا, پھر تماشا. وہ بھی تماشا جو ہوتا ہے وہ اکثر بچوں کو دل بہلانے کے لیے کیا جاتا ہے, تو وہ سلسلہ کچھ پیش کیا انہوں نے. دا تھرون آف سولومن از لائک اے گیم ٹو می, دا میریکل آف جیزس از میئر ٹاک بیفور می. وہی بات انہوں نے دہرائی دوبارہ کہ ہوگا سلیمان کا تخت تاج جس کی بڑی تعریف سنی ہم نے, ہوں گے کوئی جیزس یا عیسیٰ جن کے بارے میں بڑی بڑی داستانیں سنی ہیں, یہ میرے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی, نہ ان کا میریکل نہ ان کا وہ تاج اور تخت.
جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور, جز وہم نہیں ہستیے اشیاء میرے آگے.
Except for the name's sake, the existence of the universe is unacceptable to me. The existence of things is nothing but a delusion before me. یہ شعر بہت اعلیٰ پائے کا ہے. اس میں غالب نے وہ بات کی ہے جو آج بھی ہمارے اوپر ثابت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کائنات ایگزسٹ کرتی یا نہیں کرتی, وہ یہ مجھے منظور نہیں کہ میں کہوں کہ کائنات جو ہے وہ چاروں طرف ہمارے ایگزسٹ کرتی ہے. یہی وہ عالم ان چیزوں کا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہوں میں. ممکن ہے یہ صرف میرا خام خیال ہو, صرف میرے خیال میں ہو ہر چیز. بہت گہرائی کا اور گہرائی کا شعر ہے, اور بہت ہی مناسب ہے آج کی جو فزکس اور ایسٹرانومی جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح پڑھتے ہیں.
ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے, گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے.
Hiding in the dust is the desert in my presence. Rubbing its forehead in the dust is the river before me. موضوع وہی ہے جو انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے. اب صحرا جو ہے اس کی وسعت دیکھیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاک کھا رہا ہے میرے سامنے, مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب میں آ جاتا ہوں اس صحرا میں, چونکہ میں صحرا نوردی جو ہے میری اتنی وسیع ہے کہ میرے سامنے صحرا جو ہے وہ شرما رہا ہے. اسی طرح سے جو ریور ہے وہ اپنا سر گھس رہا ہے مٹی میں میری وسعت کو دیکھ کر.
مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے.
Ask not what is my condition in your absence. You behold your own complexion instead before me. بڑا ایک انٹرسٹنگ انہوں نے یہاں بات کی ہے کہ محبوب کا رنگ اڑ جانا چہرے کا کچھ وہ ذکر ہے. کہتے ہیں کہ یہ نہ پوچھو کہ میرا کیا حال ہوتا ہے تمہارے بغیر, یہ تو تمہارا خود چہرے کا رنگ بتا دے گا مجھے دیکھ کے کہ تم کیا سمجھتے ہو میری حالت کے بارے میں. مت پوچھ کے کیا حال ہے تیرا میرے پیچھے, تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. تو آگے اور پیچھے کی تکرار جو تھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غالب نے یہ گفتگو ہمارے سامنے پیش کی.
سچ کہتے ہو خود بینو خدا را ہوں نہ کیوں ہوں, بیٹھا ہے بوتے آئینہ سیما میرے آگے.
سیٹ کریکٹلی آئی ایم سیلف سینٹرڈ اینڈ سیلف اڈورننگ, وائی ووڈ آئی ناٹ بی این آئیڈل ود دا مرر فیس از سیٹڈ بفور می. بات صاف ہے, کہتے ہیں اگر میں تیار ہو کے میں اگر خوشنودی کے ساتھ تمہارے سامنے پیش ہو رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میرے سامنے بیٹھا کون ہے. اب انہوں نے یہاں بات کی مرر فیس, تو اس میں یہ ظاہر ہوا کہ ان کی اپنی شکل بھی اس میں دکھائی دے سکتی ہے ان کو. تو کہتے ہیں جب محبوب سامنے ہو تو جتنی بھی تیاری ہو جتنی بھی بناوٹ ہو اس کو دیکھنے کے لیے وہ کم ہے.
پھر دیکھیے انداز گلف شانی گفتار, رکھ دے کوئی پیمانائے صحبا میرے آگے.
دین یو ول سی دا اسٹائل آف مائی فلاور از کیٹرنگ اسپیچ اف اونلی سم ون وڈ پٹ اے فلاسک آف وائن بفور می. غالب کے مشہور اشعار میں ہے یہ, کہتے ہیں میرے سامنے شراب رکھ دو پھر میری غزل سن لو, دیکھو کس اسٹائل سے میں پھول برساؤں گا, میں میری تقریر میں کیا کیا رنگ جو ہیں وہ آ جائیں گے سامنے.
ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کو کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے.
فیتھ ہولڈس می بیک ایز انفیڈیلٹی ڈراز می آن, دا کعبہ از بیہائنڈ می دا چرچ بفور می. اس شعر میں تھوڑی سی قباحت ہے, کہتے ہیں ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر. بات یہ کہ جو کفر ہے اور کلیسا وہ ساتھ نہیں آتے, تو تھوڑی سی غالب نے یہاں آزادی کی ہے اپنے خیال میں. وہ کلیسا تو ہو سکتا ہے اگر دوسرے مصرے میں کہتے کعبہ میرے پیچھے ہے, لیکن کلیسا جو کہا انہوں نے وہ تو چرچ ہوا, مندر تو نہ ہوا. لیکن بہرحال چونکہ وزن کی مناسبت تھی, کہتے ہیں کہ مجھے ایمان روکے ہوئے ہے اور میرے آگے پیچھے جو ہے وہ ہر طرف ایمان کی پکار ہے, لیکن اس کا اثر مجھ پہ بالکل نہیں ہے.
عاشق ہوں پماشوق فریبی ہے میرا کام, مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے.
اے لور آئی ایم بٹ ڈیسیونگ دا بلوڈ از مائی جاب, لیلا ویلیفائز مجنو کمپیئر ٹو می. پھر اپنی کچھ تعریف بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کہنے گے میں عاشق ضرور ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کیسے دھوکہ دیتے ہیں محبوب کو. مجنو کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے, کیوں کہ وہ میری جو چالاکی ہے جس طرح میں اس کو فریب میں لا سکتا ہوں وہ مجنو بھی نہ کر سکا لیلا کو. تو لیلا اس کو مثال دیتی ہے کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں عاشق, جبکہ میرا مقصد صرف دھوکہ دینا ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو محبوب ہے وہ دھوکہ کھا کے بھی خوش ہو جاتا ہے اگر وہ سلیقے سے اس کو دھوکہ دیا جائے. اب محبوب کی اگر تعریف ہو رہی ہے چاہے وہ تعریف آسمان سے قلابے مل جائیں, لیکن محبوب کو پسند ہے تعریف ہو, تو اپنا مقابلہ انہوں نے مجنو سے کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں اس سے کہیں آگے ہوشیار ہوں.
خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے, آئی شب ہجرا کی تمنا میرے آگے, آئی شب ہجرا کی تمنا میرے آگے.
ون گیٹس ہیپی ون ون ڈزنٹ ڈائی لائک دس ان یونین, The longing from the nights of separation came before me. بڑی خوب بھائی مختلف گفتگو ہے اس شعر میں. کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ نہیں وصل کی رات تو وہ نہیں ہوتی جب جان دے دی جائے, اس طرح سے نہیں ہوتی خوشی. پھر کہتے ہیں کہ آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے, جب میرے سامنے میری خواہشیں آئیں تو یہ سوچ کے کہ شب وصل جو ہے وہ کہیں میرے مر جانے کا باعث نہ ہو, اس لیے میں اس خواہش سے پیچھے ہٹا رہا. اب یہاں کچھ خوش اپنی نودی بھی ہے اور کچھ آہنگی بھی ہے اس میں, کہ جیسے ان کی خواہشیں اگر ہوتی ہیں تو وہ پوری ہو جاتی. ایک صفائی پیش کر رہے ہیں اپنے خیالات کی کہ میں نے کیوں نہ خواہش کی شب وصل کی.
ہے معجزن ایک قلزم خون کاش یہی ہو, آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے.
A sea of blood is surging to high tide. Wish this would be it. Let us see what more comes next before me. اب یہاں کچھ انہوں نے بات کی ہے مشکلات کی, کہ سمندر کی لہریں ہیں, ٹائڈ ہے, امید یہ کہ اب اس سے آگے بات نہ بڑھے. لیکن پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ لیٹ اس سی واٹ مور کمس نیکسٹ. اب جب پہلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ ایک سمندر ہے خون کا, مطلب انتہا تک پہنچ گئی یہ بات, امید ہے کہ یہیں تک رہ جائے بات. دوسرے مصرے میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, کہتے اپنے منہ میں خود گفتگو کر کے کہتے ہیں کہ لیکن دیکھتے ہیں اب آگے کیا آتا ہے اس کے آگے.
گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے.
دو دا ہینڈس آر لیس لیس دا آئیز اسٹل ہیو لائف, لیو دا وائن گلاس اینڈ فلیگن فار ناؤ بفور می. یہ میرے خیال میں غالب کے ان مشہور ترین اشعار میں ہیں اور ان لطیف اشعار میں ہیں جس پہ جتنی بھی سر دھنا جائے وہ کم ہے. کہتے ہیں کہ آنکھ ہاتھوں کو تو میں طاقت نہیں ہے میرے جنبش, لیکن آنکھوں میں تو دم ہے, ابھی تک تم ساغر و مینا کو میرے سامنے رہنے دو, میں آنکھوں ہی سے اس کو پی سکتا ہوں. اب یہاں پر بات آتی ہے ساغر و مینا کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہاتھوں میں جنبش نہیں ہو سکتی تو گلاس کیسے اٹھائیں گے, ساغر کو کیسے سنبھالیں گے. یہاں مراد اس محبوب سے ہے, اس کو سامنے. حالانکہ ہم محبوب کو چھو نہیں سکتے, لاغر اتنے ہیں, لیکن ہمیں سامنے رہنے دو محبوب کو, وہی کافی ہے ہمیں نشہ دینے کے لیے.
ہم پیش آؤ ہم مشرب و ہم راز ہے میرا, ہم پیش آؤ ہم مشرب و ہم راز ہے میرا, غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے.
A colleague, a drinking companion, and a confidant he is to me. Why would you vilify Ghalib indeed before me? خیال یہ ہے کہتے ہیں کہ اپنے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, کہتے ہیں میرا ہم پیشہ ہے, ہم مشرب ہیں, ہمارے ساتھ شراب پیتا ہے بیٹھ کے, ہمارا ساتھ رازداری ہے اس کی, غالب کو برا نہ کہو. پھر کہتے ہیں غالب کو برا کیوں کہو اچھا. اب یہ لفظ جو اچھا ہے انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ایک حیرانی میں استعمال کیا ہے, غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے. اچھا سے مراد غالب کو اچھا کہنے کا نہیں ہے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ میرا دوست ہے، میرا ہم پیشہ ہے، اس لیے اس کو بخش دو، اس کی برائیاں میرے سامنے نہ کرو۔ تو اس طویل غزل میں، جس میں غالب کے وہ چند مشہور اشعار شامل ہیں، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، یا ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، یا پھر گوہات کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، کیا خوبصورت حسین غزل ہے غالب کی، کیا حسین خیال ہیں غالب کے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 209 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ ادبی مجلہ صدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب آخر میں ڈاکٹر سید سعید نقوی کا افسانہ دوسرا رخ۔ وقت کی حدود اور افسانے کی طوالت کے پیش نظر اس کے چند حصے شامل نہیں ہیں، تاہم افسانے کا مجموعی تاثر برقرار ہے۔ موضوع انتہائی نازک ہے، مگر ڈاکٹر سعید نقوی نے کمال مہارت سے اس مشکل موضوع کو پرتاثیر افسانے کا روپ دیا ہے۔ لیجی سنیے ڈاکٹر سعید نقوی کا افسانہ دوسرا رخ، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
یہ غالباً اپریل 1996 کی بات ہے۔ غالباً کیا، مجھے اچھی طرح وہ تاریخ دن بھی یاد ہے۔ کچھ یادیں ایسی ہی ہوتی ہیں گھٹنے کے زخم پر کھرنٹ کی مانند، ہمیشہ کھرچتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نیچے زخم بھر گیا ہے یا نہیں۔ ہاں، تو اپریل کی اس شام میں اپنے دورے سے جلدی واپس آ گیا تھا، بس نوکری کچھ ایسی ہی تھی، ایک قدم یہاں ایک وہاں۔ اس دفعہ دبئی سے مجھے جمعے کو واپس آنا تھا، مگر کام جلد ہو گیا تو میں بدھ ہی کو واپس آ گیا، اور اب 5 دن کی چھٹیاں منا رہا تھا۔ سوچتا ہوں آج محمود کو دیکھا ہوں، بہت دن ہو گئے، اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں، اکیلا بندہ ہے، بیمار ہی نہ پڑ گیا ہو۔ میں نے بیوی سے مشورہ کیا۔ ہاں ضرور دکھائیے، میں نے کتنی بار کہا ہے محمود بھائی سے کہ اب شادی کر لیں، مگر ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ فرخندہ کی بات سن کر میں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس سچ کا میں پہلے اتنی بار گلا گھونٹ چکا تھا کہ اب میں خود بھول چکا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ میں نے بتلون پر ایک جرسی نما قمیص پہن لی۔ خیر، گراج سے کار نکال کر میں نے محمود کے گھر کی راہ لی۔ ہمارے گھروں کے درمیان تقریباً 5 میل کا فاصلہ تھا، جو کار میں بمشکل 5 منٹ کی مسافت تھی۔ عموماً میرے ہلکے سے ہارن پر محمود فوراً گول کھڑکی میں نمودار ہو جاتا ہے، مگر آج کھڑکی سنسان کھڑی رہی۔ میں نے اپنی گاڑی محمود کی ہونڈا کے پیچھے کھڑی کر دی اور باہر نکل کر صدر دروازے پر گھنٹی بجائی۔ 2 گھنٹیوں کا کوئی جواب نہ آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب محمود کو یقین ہو گیا کہ میں ٹلنے والا نہیں، تو بجائے مجمع لگانے کے اس نے بہتر جانا کہ دروازہ کھول دے۔ دروازہ کھلا تو میں محمود کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ میرا وہ دوست تو نہیں جس سے میں ملنے آیا تھا۔ وہ بہت حد تک متکوک ہو چکا تھا۔ گال جن پر کبھی بے فکری اور شادمانی کی سرخی جھلکتی تھی، ان پر بیماری کی زردی سایہ دار تھی۔ شیو ہلکا سا بڑھا ہوا، بشرے سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پریشانی پر مسکراہٹ کا پردہ ڈالا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کہاں ہو یار، بالکل عید کا چاند ہو گئے ہو۔ دوسرا تھچکا اس وقت لگا جب محمود نے میرا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا، ایک طرف ہو کے میرے داخلے کا راستہ چھوڑ دیا۔ کیوں آئے ہو؟ محمود نے ایسے سوال کیا جیسے اسے یقین تھا کہ میں ضرور آؤں گا، مگر چاہتا تھا کہ شاید نہ آؤں۔ کیوں آئے ہو؟ میں نے حیرت سے اس کا سوال دہرایا۔ کیا دواؤں کے ساتھ عقل بھی بیچائے ہو؟ اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ تقریباً 3 مہینے سے نہ خط نہ فون، گھر آنا تو درکنار۔ میں تو تمہاری طرف سے بہت پریشان ہو گیا ہوں، میں نے پریشانی سے کہا۔ محمود میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا، گویا میرے الفاظ کو جذب کر رہا ہو، یا جو اس نے سنا وہ اس بات سے مختلف تھا جس کے سننے کی اسے امید تھی۔ لگتا ہے تم نے سنا نہیں۔ کیا نہیں سنا؟ اس کی بیتکی باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھیں۔ معاف کرنا یار، اندر آ جاؤ، یہاں اس طرف۔ میں سمجھا شاید اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ محمود کسی ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ میں نے فوراً نہیں کریدا بلکہ باورچی خانے سے ملک چھوٹی سی بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں ٹی وی کے سامنے صوفے پر ہم دونوں بحثتے تھے، سیاست پر، کھیلوں کے مقابلوں پر، مذہب پر، کون سا موضوع تھا جو ہم لوگوں سے بچ رہا تھا۔ کبھی اس میں دوسرے دوست بھی شامل ہو جاتے۔ ہاں اب سکون سے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، میں نے صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ طاہر، پچھلے 1 ماہ سے میری کھانسی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پہلے تو میں ہلکا موسمی زکام سمجھا، پھر ایک ڈاکٹر نے نمونیا کی دوا دی، اس سے بھی ٹھیک نہ ہوا تو میں ایک اسپیشلسٹ کے پاس گیا۔ محمود نے بات ختم ہونے سے پہلے ختم کر دی۔ یہ ادھورے جملے بہت معلوماتی ہوتے ہیں۔ میں نے منہ سے کچھ نہ کہا، صرف نظر اٹھا کے محمود کو دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہنے سے ہچکچا رہا تھا۔ پھر بالآخر مجھے لقمہ دینا پڑا۔ اسپیشلسٹ نے مجھے ایڈس کا مرض بتایا۔ محمود کے منہ سے گویا یہ الفاظ پھٹ پڑے۔ یہ اس کے سینے میں نہ جانے کب سے دبے تھے، بالآخر ایک نقطے پر آ کر مزید نہ رک سکے۔ یہ جملہ ادا کر کے گویا محمود تو پرسکون ہو گیا۔ میرے سارے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اگر اس وقت محمود کمرے میں بم بھی پھوڑ دیتا تو مجھے شاید اتنی حیرت نہ ہوتی۔ محمود جو جملہ ادا کر کے نیچے دیکھ رہا تھا، اب اس نے نظریں اٹھا کر میرے چہرے کی جانب دیکھا، گویا میرا رد عمل پڑ رہا ہو۔ یہ میری زندگی کے ان تکلیف دہ لمحات میں سے ایک تھا جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کہوں، چپ رہوں یا اسے تسلی دوں۔ میرے عزیز ترین دوست کو ایڈس ہے، یہ بات میرے ایک کان سے گھس کر پورے جسم میں دھموکے لگاتی پھر رہی تھی، دوسرے کان سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ محمود سے آنکھیں ملائیں تو لگا کسی اجنبی کی آنکھیں ہیں۔ زندہ آنکھوں میں ایک روشنی ہوتی ہے۔ محمود شاید زندہ تو تھا لیکن آنکھوں میں زندگی کے دیپ بجھ چکے تھے۔ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ میں نے بالآخر ہمت کر کے پوچھا۔ 3 ہفتے 2 دن پہلے۔ لیکن آج کل تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لوگ ٹھیک بھی تو ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنی آواز خود ہی کھوکھلے لگی۔ محمود کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، منہ سے کچھ نہ بولا۔ ڈاکٹر کہتا ہے معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، چند ہفتوں کا کھیل باقی ہے۔ ڈاکٹر کچھ بھی کہے، تم اپنا علاج باقاعدگی سے کراؤ اور یہ اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ ضروری تو نہیں کہ بیمار آدمی مجنوی بن جائے، شیو کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے ہلکے پھلکے مذاق کی بھی کوشش کی۔ ہمارے رشتے میں پہلی بار خاموشی زیادہ بول رہی تھی۔ یار میں چلتا ہوں، آتا جاتا رہوں گا، کوئی بھی کام ہو مجھے ضرور بتانا۔ ابھی میں تمہاری بیماری کا فرخندہ سے ذکر نہیں کروں گا۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کو پریگننٹ ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، بلا وجہ اثر لے گی۔ میں نے محمود کو سمجھایا۔ گھر سے نکلتے ہوئے ایک عجیب شرمندگی اور بے یقینی کا لمحہ تھا۔ میں محمود سے ہاتھ ملانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میرے خیال میں تو محمود خود ہی بہانے سے ذرا دور ہو گیا تھا تاکہ میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ ہاتھ ملانے یا نہ ملانے کا مشکل فیصلہ ٹل جائے۔ میں گھر پہنچا تو فرخندہ کھانا لگا چکی تھی۔ میرے دورے سے جلدی گھر آنے پر وہ خاصی خوش تھی۔ اس دوران اس نے اپنے اوپر، گھر کی صفائی پر اور کھانا بنانے پر خاصا وقت خرچ کیا تھا۔ اس کی خوشیوں میں دکھ گھولنے کا احساس مجھے مجرم سا کر گیا۔ خود غرضی نے پھر ضرورت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ارے محمود بھائی کو بھی لے آتے کھانے پر؟ فرخندہ نے سلاد کاٹتے ہوئے کاندھے پر سے منہ موڑ کر کہا۔ میں نے جواب نہیں دیا اور کھانے کی کرسی پر دھم سے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کیا لڑ کر آئے ہیں دوست سے؟ وہ ہنس کر بولی۔ میری طرف سے جواب نہ پا کر اس نے چھری شیلف پر رکھی اور پوری طرح مڑ کر میرا سامنا کیا۔ کیا ہوا طاہر، آپ چپ کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ ارے کچھ نہیں، وہ محمود کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ارے تو ٹھیک ہو جائے گی، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے، کیا ہوا محمود بھائی کو؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا طاہر، کوئی سیریس بات ہے؟
ہاں، محمود کو ایڈس ہے۔ میں جو سوچ کر آیا تھا کہ فرخندہ کو کچھ نہ بتاؤں گا، چھپا نہ سکا۔
ایڈس؟ فرخندہ کا ہاتھ اپنے منہ تک پہنچ گیا۔ میرے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ لیکن ایڈس تو، کچھ سوچتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ تو محمود بھائی کو کیسے لگی؟
محمود گے ہم جنس پرست ہے، میں نے اتنی آہستہ سے کہا کہ خود اپنی آواز نہ سن سکا۔
محمود بھائی گے ہیں؟ لیکن وہ تو بالکل صحیح لگتے ہیں۔
فرخندہ بہت الجھ رہی تھی۔ اب آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاہلوں جیسی باتیں نہیں کرو۔
ایڈس کے وائرس کوئی اس کے گھر کی ہوا میں تھوڑے ہی گھوم رہے ہیں کہ مجھے لگ جائیں گے؟ اس طرح مصیبت کے وقت میں کوئی چھوڑتا ہے اپنے دوست کو؟ مجھے ایڈس ہوتی تو کیا تم مجھ کو چھوڑ کر چلی جاتی؟ خدا نہ کرے، آل فال مت بکیں، کوئی چیز تو نہیں چھوئی تھی آپ نے ان کے گھر کی؟ ارے میں زیادہ دیر رک ہی نہیں سکا، کچھ کھلایا پلایا تو نہیں انہوں نے؟ فرخندہ پلیز مجھ سے بے وقوفی کی باتیں مت کرو، اس سے تو بہتر تھا محمود بھائی اچانک مر جاتے یا انہیں کینسر ہو جاتا یا کسی ٹرک سے ہی ٹکرا جاتے۔ میں اس کے بعد دو تین دن محمود کی طرف نہ جا سکا۔ فرخندہ کی پہلی زچگی تھی، وہ خاصی موڈی ہو گئی تھی، اس کا خیال، پھر دفتر کا کام۔ کوئی ہفتے کے بعد میں فرخندہ کو اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے مطب چھوڑ گیا۔ جتنی دیر اسے وہاں لگتی میں بجائے انتظار کرنے کے محمود کے ہاں ہو لیا۔ محمود کی گاڑی اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی تھی، اس پر سے گرد صاف ہو چکی تھی۔ میرے دستک دینے سے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسے ویل چیئر پر بیٹھا دیکھ کر مجھے شوق سا لگا۔ آؤ بھائی طاہر، اس نے دروازہ کھول کر اپنی ویل چیئر ایک طرف کر لی تاکہ میرے لیے راستہ بن جائے۔ محمود اسے ایک ہفتے میں مزید کھل گیا تھا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ محمود تم تو مجھے اور کمزور لگ رہے ہو، کیا حال ہے؟ میں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، تمہارے جانے کے دوسرے دن طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تین دن ہسپتال میں رہا، پرسوں ہی رہائی ملی ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کا دم پھولنے لگا تھا۔ ارے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کم از کم فون ہی کروا دیتے۔ بلا اختیار میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ مجھے پتہ ہے تم فوراً آ جاتے، لیکن میں چاہتا ہوں تم اس وقت فرخندہ بھابھی کو پورا وقت دو۔ محمود تم چاہو تو میرے ساتھ گھر چلو، یہاں اس حال میں تمہیں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اپنی آواز اجنبی لگی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے منہ سے یہ جملہ نکل ہی گیا۔ طاہر تمہیں نہیں معلوم، تمہارے اس جملے سے میری آدھی بیماری دور ہو گئی۔ نہیں یار ابھی نہیں، پھر کسی وقت، لیکن یہ وعدہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ دیکھو تمہارے آنے سے کتنا فرق پڑا ہے، تم صحیح کہہ رہے تھے، گھر صاف کیا، شیو بنایا تو ذرا دھیان بٹ گیا۔ میں محمود سے رخصت لے کر چلا آیا، میرے دل میں ایک کانٹا سا کھٹک رہا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرت آپ سے وہ کام کروا لیتی ہے جس کے بظاہر کوئی وجہ اور تاویل نظر نہیں آتی۔ نہ جانے کس جذبے یا خوف کے تحت میں بھی اپنے ڈاکٹر کے کلینک جا پہنچا اور ایڈس کا ٹیسٹ کروانے کی درخواست کی۔ میں ضرور کر دیتا ہوں یہ ٹیسٹ، لیکن کیا آپ کو امید ہے کہ یہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا؟ ڈاکٹر نے میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ میں کچھ بکھلا سا گیا، غیر متوقع سوال تھا اور میں جواب کے لیے بالکل تیار نہ تھا، حالانکہ مجھے یقین ہے میرے لاشعور میں وہ جواب موجود تھا۔ جب ہی میرے دل کی یہ کھٹک بھی مجھے یہ ٹیسٹ کروانے یہاں لے آئی تھی۔ ڈاکٹر میری خاموشی سے نہ جانے کیا سمجھا، لیکن پھر اس نے یہ سوال نہیں دہرایا۔ خون کے اس ٹیسٹ کا نتیجہ دو تین دن کے بعد آئے گا، میں فون پر یہ رزلٹ نہیں بتاتا، آپ کو خود آنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ ٹیوب پر میرا نام لکھ کر ٹیوب کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بند کیا، ہاتھوں سے دستانے اتارے اور مجھے فارغ کیا۔ عموماً خون کا رزلٹ ایک دن میں آ جاتا ہے، لیکن اگر نتیجہ پازیٹیو ہو تو پھر اسے دوبارہ ایک اور طریقے سے کنفرم کرتے ہیں، جن میں مزید دو تین دن لگ سکتے ہیں۔ دوسرے دن میں نے کلینک فون کیا تو نتیجہ تیار نہیں تھا۔ میرا دل ڈوب سا گیا، یا اللہ کیا رزلٹ پازیٹیو ہے، کیا اسے دوسرے طریقے سے کنفرم کیا جا رہا ہے؟ اگلے دو دنوں تک میری نیند اڑی رہی، ہماری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ان تین دن میں نے فرخندہ سے رجوع بھی نہیں کیا، بس دل میں ایک خلش سی تھی جس نے باز رکھا۔ فرخندہ کے سامنے میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ میں دفتر میں تھا جب محمود کے انتقال کی خبر آ گئی۔ مرا محمود تھا، جان میرے جسم سے نکل گئی۔ ذہن میں پھر اپنے خون کے ٹیسٹ کا خیال آیا تو جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ محمود کو سپرد خاک کر کے گھر پہنچا تو فرخندہ بھی بہت اداس اور دکھی نظر آئی، ایک لمحے کو تو بلک کر مجھ سے لپٹ کے رو پڑی۔ اللہ مغفرت کرے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، فرخندہ نے دھیرے سے کہا اور پلٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا اس نے یہ جملہ اللہ سے کہا تھا یا مجھ سے. ارے ہاں وہ ڈاکٹر کے ہاں سے فون آیا تھا, آپ نے کوئی خون کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ نرس کہہ رہی تھی ڈاکٹر نے کل آپ کو بلایا ہے. طاہر آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. کوئی کولیسٹرول وغیرہ کا ٹیسٹ ہے کیا؟ مجھ سے تذکرہ تک نہیں کیا. سب خیریت تو ہے؟ ارے ہاں فرخندہ بس وہی سالانہ چیک اپ. آج کل ڈاکٹر مریض کو آمنے سامنے بٹھا کر ہی بات کرتے ہیں. کل چلا جاؤں گا, میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. دل اندر سے بہت خوفزدہ اور بے چین تھا, ایک عجب بےکلی نے آ لیا تھا. میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں, میں فرخندہ سے بہانہ بنا کر گھر سے باہر چلایا. اب مزید میں انتظار نہیں کر سکتا تھا, گھر سے نکل کر تیزی سے ڈاکٹر کے کلینک جا پہنچا. مجھے نہ جانے کیوں نرس کی آنکھوں میں ترحم کی جھلک نظر آئی. آدمی کیسا وہمی ہو جاتا ہے, میں نے اپنے آپ کو تسلی دی. اس نے دروازہ کھول کر مجھے معائنہ کمرے میں بٹھا دیا. بمشکل 10 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب فائل لے کر کمرے میں آ گئے. یہ 10 منٹ جو مجھے 10 گھنٹے لگے, ان میں ذہن میں کیا کیا خیالات آئے, یہ ایک علیحدہ کہانی ہے.
کیسے مزاج ہیں طاہر صاحب؟
ٹیسٹ رزلٹ کیا آیا ہے؟ میں فوراً معاملے کے تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا. سیلاب آنا ہی ہے تو جتنی جلدی پتہ لگ جائے اتنا اچھا ہے.
مجھے افسوس ہے طاہر صاحب, میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب نے میری بے صبری کا فائدہ اٹھا کر فوراً معاملہ نپٹا دیا. وہ خود بھی غالباً کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ کیسے مریض کو عمر قید کی سزا سنائے. میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. میرے پاس اس وقت ڈاکٹر کی مشکلات اور اس کے پیشے کی پیچیدگیاں سوچنے کے لیے بالکل وقت نہیں تھا. ذہن کا ایک گوشہ غالباً اس نتیجے سے پہلے ہی واقف تھا, لیکن میں جانتے پوچھتے بھی اس امید میں تھا کہ کسی طرح معجزاتی طور پر یہ تلخ حقیقت جھوٹ ثابت ہوگی.
اب کیا ہوگا؟
یہ شاید میری ہی آواز تھی.
دیکھیے مرض بہت ابتدا میں ہی تشخیص ہو گیا ہے. ہم 3 مختلف دواؤں سے علاج شروع کریں گے. اگلے 15-20 سال تک تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں.
مجھے اس کا اس وقت انشاءاللہ کہنا ایسا لگا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو, یا شاید وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پکڑا رہا تھا. اب سب کو پتہ چل جائے گا, دل کی بات زبان پر آ ہی گئی. میں زیادہ خوف زدہ کس بات سے تھا, خود بیماری سے یا اس کی خبر عام ہونے سے؟
صرف HIV پازیٹیو ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے. اور اگر آپ نے باقاعدہ علاج کرایا تو اگلے 15-20 سال ایڈس سے متعلق کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوگی, بس آپ کو خود ذرا احتیاط کرنی ہوگی. ہاں ایک بات اور ہے,
ڈاکٹر کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی. ابھی اور حساب آنے باقی ہیں, میں نے دل میں سوچا. خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا رہا. ذہن جو سن رہا تھا اس میں سے کتنا قبول کر رہا تھا یہ ایک مختلف بات تھی.
آپ کو اپنی بیوی کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے.
بیوی کا ٹیسٹ؟ کون سی سزا زیادہ کڑی تھی, خون کے ٹیسٹ کا نتیجہ یا بیوی کو یہ اطلاع پہنچانا؟
میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے لیے سے,
ڈاکٹر صاحب میرے چہرے سے سب پڑھ رہے تھے.
نہیں یہ پل صراط مجھے خود ہی عبور کرنا ہوگا, بس دعا کیجیے راستے میں گر نہ پڑوں.
گھر پہنچا تو فرخندہ منتظر تھی. کہاں چلے گئے تھے آپ بغیر بتائے, اتنی دیر لگا دی؟ کب سے کھانا گرم کیے بیٹھی ہوں, اس نے لگاوٹ سے شکایت کی. لڑنے جھگڑنے والی بیوی ہوتی تو معاملہ آسان تھا, اب اس محبت کرنے والی ساتھی کو کیا بتاؤں؟ پھر تشخیص بتانے کے مرحلے سے گزر بھی جاؤں تو اس کے بعد کے سوالات بہت جان لیوا ہوتے. صرف ایک سوال, ایک ہی سوال, کیسے؟ یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا جب وہ پوچھے گی کہ یہ کیسے ہوا تو کیا بتاؤں گا. کیا بات ہے طاہر؟ فرخندہ میرے ہر مزاج ہر موسم سے آشنا تھی.
فرخندہ دراصل میں ڈاکٹر کی طرف گیا تھا.
اچھا تو کیا کولیسٹرول کا نتیجہ خراب نکل آیا؟ چلیں کل سے دونوں تلے ہوئے کھانے, بڑے کا گوشت سب بند, بس اب صرف سبزیاں ملا کریں گی. میں بھی وزن کم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی. فرخندہ کی ہنسی میں ایک اطمینان کی جھلک تھی. آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. فرخندہ مجھے HIV ہے. آپ کو کیا ہے؟ فرخندہ جو پچھلے چند ماہ میں ایچ آئی وی کے متعلق اتنا کچھ پڑھ چکی تھی، سن کر بھی نہ سن سکی۔ مجھے ایچ آئی وی ہے، میں فرخندہ کی طرف دیکھ بھی نہ سکا۔ لیکن فرخندہ نے سب سے اہم سوال ادھورا چھوڑ دیا اور پھر جیت گئی۔ پوچھتی کیوں نہیں، مجھے ذلیل کیوں نہیں کرتی؟ شاید کیسے پوچھ کر وہ مجھے یا اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ بس ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں اس کی نظریں بھول نہیں سکتا، کیا کچھ نہیں کہہ گئی وہ ایک نظر۔ مر جانا آسان ہوتا تو شاید یہی لمحہ تھا مر جانے کا۔ میرا ٹیسٹ کروانا ہے، فرخندہ کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ہاں فرخندہ، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کے شانے پکڑ لیے، اپنی طرف گھما تو لیا لیکن آنکھیں نہیں ملا سکا۔ شاید میرا ہی قصور ہو، اگر میں ہی سب کچھ فراہم کر سکتی تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یا اللہ، ایک ایسی مخلوق ہے، اب بھی خود ہی کو الزام دے رہی ہے۔ فرخندہ نے اپنے شانے پر سے میرے ہاتھ بہت نرمی سے علیحدہ کیے اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں کھانے کے کمرے میں بیٹھا رہ گیا۔ اگلے دن تک ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہاں غرور ٹوٹنے کا غم تھا تو یہاں اپنی کم ظرفی کا قلق۔ چلیے ڈاکٹر کے ہاں۔ دوسرے دن فرخندہ خود ہی تیار ہو کر آ کھڑی ہوئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ خاموش احتجاج کتنا باوقار اور طاقتور ہوتا ہے۔ معائنے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے فرخندہ نے میری طرف مڑ کر کہا، آپ باہر انتظار کیجیے۔ فرخندہ کی زندگی سے باہر بیٹھ کر اس کا انتظار ایک نئی چوٹ تھی، لیکن یہ حالات خود میرے پیدا کیے ہوئے تھے۔ فرخندہ کے ٹیسٹ کا نتیجہ 3 دن بعد آیا تو یہ قیامت پہلی قیامت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اب ہم دونوں ہی ایک ڈوبتی کشتی کے مسافر تھے اور اس کشتی میں سوراخ میرا اپنا کیا ہوا تھا۔ میرے ٹیسٹ رزلٹ پر فرخندہ روئی ہو یا نہیں، لیکن اپنے رزلٹ پر اس نے ایک آنسو نہ بہایا۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو ساتھ بٹھا کر بہت تفصیل سے بیماری کی جو زیاد سے آگاہ کیا، بہت امید دلائی، دوائیں بہت باقاعدگی سے لینے کی ہدایت کی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ہونے والے بچے کا بھی کل ٹیسٹ ہوگا۔ فرخندہ کے پیٹ کے راستے بچے کے خون کا نمونہ نکال کر ٹیسٹ کے لیے بھیج دیں گے، 2-3 دنوں میں یہ نتیجہ بھی آ جائے گا۔ اس ایک ہفتے میں میں نے پہلی بار فرخندہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھے اور آنسو اس کا دامن بھگونے لگے۔ میں نے تسلی کی خاطر اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تو اس نے بدن چرایا نہیں، بلکہ میرا ہاتھ وہیں رہنے دیا۔ یہ 3 دن ہم نے کانٹوں پر گزارے۔ فرخندہ ابھی تک مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پہلے ایک ہفتہ ہم الگ کمروں میں سوئے تھے۔ جب سے بچے کے خون کا نمونہ ہوا تھا، فرخندہ نے کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں سونا بند کر دیا تھا، لیکن ہمارے درمیان شرمندگی کی دبیس کوہر ابھی اتنی ہی گہری تھی۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے سامنے بچھی 2 خالی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ فرخندہ کرسی کے کنارے پر بے چین سے ٹک گئی۔ دونوں کونیاں ڈاکٹر کی میز پر ٹکی، وہ کسی بھی نتیجے کے لیے تیار لگتی تھی۔
میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے، بچے کے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آیا ہے۔
فرخندہ کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی اور آنکھوں سے پھر ساون بھادوں بہنے لگا۔ جی پاگل ہوتی ہیں یہ عورتیں بھی۔
یہ بہت اچھی خبر ہے، میں آپ دونوں کے
ڈاکٹر پتہ نہیں اور کیا کیا کہتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ کرسیوں کے درمیان فرخندہ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔
چلے،
فرخندہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، اب ہمیں اس نئی زندگی کے لیے جینا ہے۔ کلینک سے باہر نکل کر فرخندہ میری طرف مڑی، اب میں آپ سے جو سوال پوچھوں گی اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، کہ ہمارے آئندہ تعلقات کا انحصار آپ کے جواب پر ہے۔ اگر میرا ٹیسٹ کروانا ضروری نہیں ہوتا تو کیا آپ مجھے اپنے ٹیسٹ کا نتیجہ اس دن بتا دیتے؟
فرخندہ کے لہجے میں ایک چیلنج تھا۔ میں اب تک اس سوال کے درست جواب کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔
دوسرا رخ، ڈاکٹر سید سعید نقوی کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس عربی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔